اب یہاں سے آگے کچھ باتیں منافقوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنگوں کا نظام رکھا ہے دنیا میں, اس کے جو فوائد یا نقصانات ہیں اگر اس کو ایک طرف بھی کر دے, لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمیں سیرت کا بغور مطالعہ کرنے سے ملتی ہے, اور وہ کیا کہ جنگوں کے بعد لوگوں کا ایمان اور ان کا نفاق کھلنے لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ عام حالات میں کوئی دعویٰ کرتے رہتے ہیں تو جنگیں وہ گراؤنڈ اور وہ میدان مہیا کر دیتی ہیں جہاں اس دعوے کی دلیل ملے. باتیں بہت کرتے ہیں لوگ, لیکن عمل کے وقت کون سامنے آتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے, یہ چیز میدان جنگ میں دکھتی ہے. غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ کے بعد کئی لوگوں کا ایمان کھلا اور کتنے ہی لوگوں کا نفاق کھلا. آج بھی ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو یہی اصول ہے. جب بھی کوئی ایسا عمل کا مرحلہ آتا ہے کہ جس کے بعد کسی کو قربانی دینی پڑے, کسی چیز کو زیادہ لینا پڑے, کسی چیز کو کم لینا پڑے, چاہے وہ جگہ کا معاملہ ہو, چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ حقوق اور فرائض کا معاملہ ہو, تو ایسے وقت میں لوگ کھل کے سامنے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے اور ابو جہل کے لشکر کے تذکرے کے بعد اب فرماتے ہیں, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, آیت نمبر 49 ہے. جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی. کیا کہہ رہے تھے, یہ اگلا لفظ جو ہے اس سے پہلے بریکٹ لگا لے یا انورٹڈ کوماس لگا لے. یہ منافقوں کا جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نوٹ کر دیا کہ غر ہؤلاء دینہم, ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے ان کے دین نے, یا اپنے دین پر بڑا غرہ کرتے ہیں, بڑے مغرور ہیں یہ اپنے دین پر. ہاں, یہ کون کس کے لیے کہہ رہا تھا؟ منافق سچے مومنوں کے بارے میں کہہ رہے تھے. جب وہ ایمان والوں کے اندر جرت حوصلہ دیکھتے, ان کی بڑی بڑی باتیں سنتے, ہم یہ بھی کر لیں گے, ہم وہ بھی کر لیں گے, تو کہتے ہیں ہاں دیکھیں بڑی باتیں کرتے ہیں, کرنا پڑا تو لگ جائے گا پتہ. اس طرح کا انداز تھا. آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں. سچا مومن جو ہوتا ہے اس کی نگاہیں اللہ پہ لگی رہتی ہیں ہر کام میں. وہ ہر آنے والے دن اس سے اگلے دن کی خیر کا منتظر ہوتا ہے. بظاہر حالات نہیں دکھ رہے ہوتے, کوئی اسباب بھی نہیں ہوتے پاس, لیکن اس کی نظر چونکہ اللہ کے خزانوں پہ, اللہ کی رحمت پہ ہوتی ہے, تو وہ ہر بات کے جواب میں کہتا ہے نہیں فکر نہ کرو, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس طرح بڑی بڑی باتیں جب کہتے ہیں لوگ, تو بعض لوگ جن کے ابھی ایمان اس درجے کے نہیں ہوتے, یا جہاں ایمان کے ساتھ کیڑا لگا ہوتا ہے شک کا اور دوسری چیزوں کا, تو وہ ایسی باتوں کو سن کر مذاق اڑاتے ہیں کہ بس ان کو تو بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں. اس طرح کا ایک رویہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران کی آیتیں, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, میں, کہ جب غزوہ خندق کے موقع پہ لوگ کھدائی کر رہے تھے تو بیچ میں ایک بڑی قسم بڑی چٹان آ چکی تھی, لوگوں نے کوشش کی اس کو توڑنے کی لیکن نہیں توڑ سکے. اللہ کے نبی تک بات آئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کو توڑوں گا, اور آپ نے اس پہ جب کدال لگایا, اس وقت حالات یہ تھے کہ پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ کے اوپر بھوکی وجہ سے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اوپر کلہاڑی ماری تو اس کا ایک ٹکڑا گرا, پھر دوسرا گرا, اور آپ ہر دفعہ خوشی خوشی بتا رہے تھے مجھے کیسر و کسرا کے خزانوں کی چابیاں نظر آئیں, مجھے روم اور فارس کے خزانے دکھے. تو اس جملے کو سن کر بھی کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ اچھا جی آج پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں کیسر و کسرا کی. یہ ہے وہ جملہ جو منافقوں کا اللہ نے ادھر نوٹ کیا کہ غر رہا اولائی دینہم, ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ ایک مفہوم اس کا بنتا ہے جو بالکل سمپل ہے, اور میری نظر میں یہ سب سے آسان جملہ ہے اس کا جو دیکھنا ہوگا, کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, کہ یہ لوگ اپنے دین پر مغرور ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ ہم مغرور نہیں ہیں, ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, بلکہ اصل بات کیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر بھروسہ کرے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. کہ ہم کوئی بڑی باتیں اپنے بھروسے پہ نہیں کر رہے, ہمیں کوئی لوگوں کے اوپر مان نہیں ہے, ہم لوگوں کی جیبیں دیکھ کر کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے, ہمارے بڑے بڑے دعوے، کچھ بڑے لوگوں کے اوپر انگلیاں نظریں لگا کر یا ان سے مدد کے وعدے لے کر یا بڑی قوتوں کی پشت پناہی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ہمارا تو پورے کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو سچا ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ جس میں ایک انسان سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کے سامنے لے آئے اپنے آپ کو کہ اللہ واقعی تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے اور جو تو کر سکتا ہے میں وہی کروں گا۔ اور اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کھل کے کہ جب ایک انسان اپنے دل میں اخلاص رکھتا ہے، نمبر ایک، دوسری بات یہ کہ اس کا راستہ سیدھا ہو، کیونکہ پیچھے والی آیت سے یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ شیطان نے یہ کہہ دیا تھا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل درست نہیں تھے، ڈر کوئی نہیں تھا رہا، عمل ڈر کا والا نہیں تھا، لیکن زبان پہ عمل کی بات کر، زبان پہ ڈر کی بات تھی نا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے کسی چیز کا دعویٰ کر لینا لیکن عمل کے لیے غلط عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل اسی اصول کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ کی مدد کسی گروہ کے ساتھ کب آتی ہے؟ جب ان کے اندر اخلاص ہو۔ اور الحمدللہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں دین کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مخلص ہیں، کوئی چند آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جو دل کے بھی کھوٹے ہوں، بری نیت کے بھی ہوں، اور پھر بھی دین کا کام کریں، کیونکہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کو دین اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ مخلص بہت ہے، مخلصین کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، اس کے لیے طریقہ کار درست ہو، راستہ صحیح ہو، سنت کی پیروی ہو، انسان جو کام کرے اس کو صحیح اسسمنٹ کے ساتھ کرے، صحیح طریقے سے کرے۔ اور یہاں آ کے پھر بہت سارے مخلصین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کئی دیندار بڑے مخلص ہیں الحمدللہ، لیکن پچھلے 10-15-20 سال سے وہ تنگی کا شکار ہیں، دکھ کا شکار ہیں، دین کے ناطے سے اور دنیا کے والوں کے ناطے سے۔ تو اس میں اخلاص تو ہے لیکن طریقہ کار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آج مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر مسلمان لو اتنے بڑے قوت سے ٹکرانے لگ گئے، بڑا غرہ ان کو اپنے اوپر، بڑے مغرور ہو گئے، بڑے دھوکے میں آ گئے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کے آ گئے، کہا تم ان کی بات نہ کرو، تم مادہ پرست ہو، تم سامنے نظر رکھتے ہو چیزوں پہ، یہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان اللہ پہ نظریں رکھے اور اپنی پوری کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کفار کی موت کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی موت کتنی عبرت ناک ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرعون کی مثال دی گئی، اور آخر میں پھر آیت 53 میں قوموں کو ایک اصول دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کے جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کیا کرتے ہیں یہ فرشتے، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے منہوں پر، اور کیا کرتے ہیں، کہاں مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر۔ یعنی کافروں کی جان کنی کا معاملہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے منہوں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور اب چکھو عذاب جلنے کا۔ کیوں بھائی، حریق حرقہ سے ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، یعنی ساتھ ہی ساتھ زبان سے تانے بھی دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا، کیوں بھائی یہ عذاب ہوا، اس کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے، ذالکا، یہ کیا، یہ عذاب، یہ فرشتوں کی مار، یہ جان کنی کی سختیاں کیوں ہیں، بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو کرتے تھے وہی ملے گا۔ جو آگے تمہارے ہاتھوں نے بھیجا وہی ملے گا، یعنی جزا اور سزا انسان کے عقائد اور اس کے اعمال ان کا نتیجہ ہوتی ہے، کسی کو بلا وجہ نہیں پکڑا جاتا، اور تم نے برے کام کیے اللہ نے تم کو پکڑ لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر۔ ایک لفظ ہوتا ہے ظالم، عام لفظ ہے فاعل، عاقل، شارب، ہاں، لیکن ایک لفظ ہے ظلام، فعال، جہاں بھی شد آ جاتی ہے نا عربی کے لفظ میں تو وہاں شدت آ جاتی ہے، بہت ظلم کرنے والا۔ اور للعبید عبد سے، عبد ہوگا تو بندہ، جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، لیکن عبید اس کی تصغیر ہے، چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، عربی زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے سدس ہے نا، سدس کہتے ہیں چھ کو، اور سدیس، امام سدیس جو ہیں، یہ اسی لفظ کی تصغیر ہے سدیس، شریم، حذیفی، آپ تو کہیں گے پتہ نہیں کن کے نام لے رہی ہیں، لیکن یہ سارے آج کے دور کے اچھے فرا ہیں، قاری ہیں۔ تو یہ لفظ ہے نا عبید، یہ عبد کی تصغیر ہے، کہ عبد پہ تو اللہ نے کیا ظلم کرنا تھا، عبید پہ بھی نہیں کرتا، چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اس کی عادت ہی ظلم کی نہیں۔ اصل میں یہاں قریش مکہ اور ان کے سردار، خاص طور پہ جو غزوہ بدر میں مارے گئے، ان کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی موت کی بات کر دی، اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس حال میں دنیا سے گئے کہ اس وقت ان کو فرشتوں کی مار پڑ رہی تھی، آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، کئی روایات ایسی ملتی ہیں۔ اسی طرح بدر میں جو لوگ مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ فرشتوں کی مار ان کے اوپر پڑی، اور بعض دفعہ میدان جنگ میں لوگوں نے لاشوں کو جب دیکھا بعد میں تو وہاں جلنے کے نشان تھے۔ تو یہ ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، اور یہ کون سا عذاب ہوتا ہے؟ یہ عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برزخ کی وہ جھلکیاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کفار دنیا میں چلتے پھرتے تمہیں اچھے لگتے ہیں، تم دیکھتے ہو، لیکن موت کے وقت جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کو دیکھ لو۔ تو بطور خاص یہاں بدر میں مرنے والے قریشی سرداروں کی طرف اشارہ ہے، لیکن بطور عام ہر کافر کے ساتھ ایسا ہے۔ اور جب فرشتہ موت ان کی روح قبض کرتا ہے تو روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، تو وہ جسم میں چھپتی ہے، پھر اس کو نکالنے کے لیے پھر مارنا پڑتا ہے، ایک ایک بند، ایک ایک جوڑ کے اوپر ہتھوڑے پڑتے ہیں، کہیں کوڑے پڑتے ہیں، کہیں گرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جلنے کا مزہ چکھو۔ تو یہ پھر جو ہے نا، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ جو ہے عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے قبر کا ذکر، عذاب، اور قبر کے عذاب کی کیا بات ہے، تو کہا کہ یہ عذاب ہے۔ اب ساتھ ہی مثال دے دی فرعون کی، کدا بھی آلی فرعون، جیسے دستور تھا فرعون والوں کا۔ کاف تو ہے مانت کے لیے، کمسلی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، لائک، سملر کے معنوں میں، لیکن لفظ ہے داب، داب کا معنی ہوتا ہے عادت، عادت، جیسی عادت تھی آل فرعون کی، یعنی جیسے آج ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، پہلے آل فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا بھی یہی دستور تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ والذین من قبلہم، اور ان سے بھی پہلے، مثلا وہ سارے نبی اور ان کی قومیں، نبیوں، ان سارے نبیوں کی قومیں جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے، ان سب نے کیا کیا، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا۔ پھر کیا ہوا اس کفر کے نتیجے میں؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کو ان کے ظلم پر پکڑ لیا۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدٌ، یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ کسی کے اوپر جب آتی ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ القوی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پکڑا ہے تو ویسے ہی نہیں پکڑا۔ اب آپ دیکھیے کہ فرعون کی بات جہاں آئی، کیوں؟ آپ دیکھیں تو ابو جہل اور فرعون دونوں کا انجام کیسے ہوا۔ فرعون جو تھا اس کو گھر سے نکالا گیا نا، مصر سے نکلا، موسیٰ کا پیچھا کیا اور دریا کے کنارے آ گیا، اور پھر وہاں ڈبو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس ابو جہل کو دیکھیے تو مکہ میں نہیں موت آئی، اللہ نے اس کو بھی مکہ سے نکالا اور مدینہ کے قریب لے آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو. اور فرعون جو تھا وہ ڈوبا پانی میں، اور اس کا مقدر کیا ہوا کہ پانی میں جائے، پھر پانی نے بھی اس کو نکال کے پھینکا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا لوگوں کے عمل کے مطابق ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. دونوں میں مواصلت آ گئی. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت تھا. کیوں بھلا، کوئی آپ میں سے گیس کرنا چاہے؟ جی بالکل، شاباش. کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس نے تو موت کے وقت کہہ دیا تھا انی آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لے آیا، اور ربی موسیٰ اور ہارون. لیکن ابو جہل جب مرنے لگا تو اس وقت بھی اس نے لوگوں کو کہا کہ میری گردن جو ہے یہاں سے نہیں کاٹنا، یعنی یہ سر کے ساتھ نہ کاٹنا، یہ نیچے سے کاٹنا. کیوں؟ کہ جب میری کھوپڑی گری ہوگی تو ساتھ لمبی گردن ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ سردار کی کھوپڑی ہے. اور معوز اور معاذ جو دو بچے تھے ٹین ایجر، انہوں نے اس کو مارا تھا. اور جب عبداللہ بن مسعود بعد میں اس کے سینے پہ چڑھے کہ اس کی گردن کاٹیں، تو کہنے لگا او چرواہے، بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، تکبر کا مارا ہوا تھا نا. اللہ نہیں ظلم کرتا، لیس بذلہ من للعبید. کسی کو ابو جہل پہ کوئی رحم نہ آئے، کسی کو فرعون پہ کوئی ترس نہ آئے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ اب اگلی آیت میں عمومی اصول ہے. ذالک، یہ بی ان اللہ لم یک مغیر نعمتم، کہ بے شک نہیں اللہ بدلنے والا کسی نعمت کو. یہاں دیکھیے مغیر ہے، یہ فائل ہے، کرنے والا لفظ کیا ہے؟ غین یا روح، اس کا روٹ کیا ہے؟ غین یا راہ. یہ جو میم ہوتی ہے نا، اکثر یہ فائل کی یا مفعول کی ہوتی ہے. صرف لفظوں کو کانوں سے ٹکراتے جائیں تو انشاءاللہ یہ باتیں ایک وقت آئے گا آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ کی ذات مغیر نہیں ہے. جو غیر تغیر، یعنی کسی چیز کو بدل دینا، تبدیلی تبدل ہم کہتے ہیں نا، تو کہا کہ اللہ نہیں بدلنے والا نعمتن کسی نعمت کو، ان امہا جو اس نے نام کی، اللہ قومن کسی قوم پہ. کب تک؟ اتنے جملے کو کہیں اپنے لفظوں میں تو کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، تبدیلی نہیں کرتا. دی ہے تو اٹس اوکے، یہ تمہاری ہو گئی. کب واپس لے لیتا ہے یا کب تبدیلی کرتا ہے اس نعمت میں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں جو ان کے اپنے سینوں میں ہے. کن کے؟ لوگوں کے. جب لوگ بدل جاتے ہیں نا، جو اپنے اندر ان کے خوبی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خامی لے لیتے ہیں، اچھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، بری دیر چھوڑ لے لیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس نعمت کو لے لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے ملتی بھی آیت آگے آئے گی انشاءاللہ، ایک مکی صورت میں وہاں بھی دیکھیں گے. لیکن یہ ایک وہی شعر جو بہت معروف شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب یہاں چھوٹا سا ایک اصول سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو انسانوں کو نعمتیں دینے میں اور قوموں کو نعمتیں دینے میں اللہ کے اصول فرق ہے. چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں. اس وقت ہم انسانوں کو نعمتیں دینے کی بات نہیں کریں، پیچھے ہم نے بہت جگہ کی، سورۃ الانعام میں، اعراف میں، آگے بھی آئے گی، وہاں کا اصول چھوڑ دیں. لیکن بحیثیت مجموعی، قومیت کی بنیاد پہ، نیشن لیول پہ، نیشنل لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. اور وہ کیا ہے کہ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا، تو اس کے گٹس کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اس کی خوبیوں کی بنیاد پہ دیتے ہیں. مثلاً غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کی نعمت ملی. کیوں ملی؟ مسلمان ڈیزرو کرتے تھے. قوموں کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس قوم کے رویے پہ ملتی ہیں. اب جب کسی قوم کو کسی نبی کی امت ہونے کی بنیاد پہ کوئی نعمت مل گئی، جب تک وہ قوم انہی طریقوں پہ رہتی ہے جو رسول نے سکھائے ہوتے ہیں، جو وحی کی روشنی میں ہوتے ہیں، تو وہ نعمت ملتی رہتی ہے. بدر کے بعد احد آئی، احد کے بعد تبوک تک کئی جنگیں آئیں، صحابہ اکرام اسی نعم حالت پہ تھے جس پہ انعام ملا تھا. تو فتح ہوتی گئی ہوتی گئی، بیچ میں ہلکی سی ایک دھمکی دے دی گئی غزوہ احد کے آخر کے مرحلوں میں، کیونکہ نعمت بدلنے لگی تھی. وہ کردار نہیں بدلا، نبی کی اطاعت نہیں ہوئی، بات نہیں مانی، اصول ضابطے کو نہیں مانا. اللہ نے جھنجھوڑ دیا کہ دیکھو تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ نبی کے ساتھی ہو، ہم تمہیں بھی شکست دیں گے. اسی طرح ایک اور جنگ صرف جو غزوہ تبوک سے پہلے ہوئی تھی، اور کیسا خوبصورت ربط ہے، غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر ایک بہترین فتح، ایک بریکٹ لگا سکتے ہیں آپ، ایک بہترین قسم کی فتح مسلمانوں کی. اس کی اگلی سب بریکٹ جو چھوٹی تھی وہ غزوہ احد کی شکست کی صورت میں لگ گئی. جو میتھمیٹکس جانتے ہیں وہ میری یہ مثال سمجھ رہے ہوں گے. ایک بڑی بریکٹ ہوتی ہے باہر، پھر اس کے اندر بعض دفعہ چھوٹی پھر ڈالنی ہوتی ہے سب ڈویژن کے لیے. غزوہ احد میں ہلکی سی جھڑک آ گئی. اب دوسری طرف آپ جاتے ہیں نا سیرت کے، تو غزوہ تبوک دوسری بدر تھی آپ کہہ لیں، ایک ادر بریکٹ، بگ بریکٹ. لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ صرف اسلام کو غلبہ کفار مکہ کے مقابلے میں نہیں ملے گا، روم اور فارس اور ایران تک ان کے خلاف بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اندر چھوٹی سی بریکٹ اور تھی، حنین کی. پہلی دفعہ مسلمانوں کا لشکر اتنا بڑا ہوا تھا، آگے آ رہی ہے بات سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو وہاں ذرا کمی آئی، حتی یغیر ما بانفسہم، والی کیفیت آنے لگی، اللہ نے ہوا اکھیڑ دی، چلو بھاگ جاؤ، ہو گئے تم نبی کے ساتھی، اب ہو کیئرس. یہ اصول ہے اللہ کا، جب قومیں اپنی حالت بدل لیتی ہیں نا، تو اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں رہتی کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے. یہی انداز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا میں بھی ملا، قال انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا لیڈر بنانے والے ہیں، امام بنانے والے ہیں. تو کیا پوچھا انہوں نے، ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی ملے گا نا، یعنی میری اولاد بھی لیڈر ہوگی. کہا نہیں، ان عہدی، میرا عہد لا ینال الظالمین، ظالموں کو نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، تو پھر نوح کا بیٹا ڈوب گیا. کیوں بدل ڈوب گیا؟ کیونکہ حتی یغیرو، بدل لیا اس نے اپنا آپ. جب ہم اپنا آپ بدل لیتے ہیں تو اللہ کی مدد چھنتی ہے. اب وہی ذات ہے اللہ کی، آج بھی وہی دین ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، وہی نام ہے جو اللہ کے نبی نے دیا تھا مسلمان کا. آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں والا معاملہ کیا ہو گیا؟ مغیرن، بدل دیا. لم یکو کا وعدہ ختم. کیوں؟ کیونکہ حتی یغیر ما بانفسہم، جب انہوں نے اپنے حال ہولیے، اپنی ذات، اپنے دل، اپنی دنیا، اپنی ترجیحات، پرائیورٹیز سب بدل لی، اللہ کو کیا کیئر پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کسی بندے کو چھوڑے کہ نہیں تمہیں چونکہ میں نے ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تھا تو اب دیتا رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے نا، کسی کو آپ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ دیکھ کے کہ یہ اچھا پڑھنے والا ہے، چلو اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو سپانسر کر دیتی ہوں. آپ کرتے ہیں، آپ پھر چیک کر رہے ہوتے ہیں، کئی اسکولز اگر سپانسر کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس درجے پہ آپ نیچے نہ جائیں گے. کوئی کسی کو آپ کو کوئی لون دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے نیچے آپ کے در نمبر آئے تو آپ کا انٹرسٹ بڑھ جائے گا، نہیں ہوگا تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. یہ کہانیاں دنیا میں ہم سنتے ہیں، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ پیسے دے کے سکھوا رہے ہیں اس کی توجہ ہی نہیں پڑھنے میں، ہاں بیکار چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ کوئی اچھے پروگرس ہے، نہ کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کو کیوں دوں، میں کسی اور کو کیوں نہ دوں؟ تو بس اللہ بھی پھر قوموں کی حالت کو اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ وہ واقعی پھر خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. آپ اس جملے کے نیچے لکھ لیں کہ جب لوگ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی ذات ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے. آج امت مسلمہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے نہیں بچے گی، کیونکہ بنی اسرائیل امت موسیٰ ہونے کی وجہ سے نہیں بچے. وہ اگر مغدوب علیہم ہو گئے تو آج مسلمان کی حالت بھی کوئی مختلف نہیں ہے اس وقت اس سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر آل فرعون کی بات کی، کیا کداب آل فرعون، جیسی عادت تھی فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بھی آیاتی ربہم، جھٹلا دیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، پھر کیا کیا ہم نے، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان کے گناہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے، یعنی اللہ کا یہی اصول ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے آلِ فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے کے سارے ظالم تھے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آیت دوبارہ آئی ہے، لیکن آپ فرق دیکھیے گا، پہلے کیا آیا، کفر بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کفر، اور اب کیا آ گیا، کذب بھی آیات اللہ، فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اس کا بہت پیارا ایک نقطہ امام رازی ہیں، عربی مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں کفر بھی آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار، جبکہ دوسری میں کذب بھی آیات ربہم ہے، یہاں رب کی بات ہے۔ اشارہ کس بات کا ہے؟ کہ پہلی آیت میں اشارہ ہے دلائل توحید اور الوہیت کے انکار کا، وہاں لفظ دیکھیں گے اگر آپ تو آیات اللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات، الوہیت، الہ ہونا، معبود ہونا، اس کا انکار کیا، اور دوسری آیت میں آیاتی ربہم کا لفظ ہے، اور دوسرا فرق کافروں کی بجائے کذبو، تو دوسری آیتوں میں تربیت اور پرورش کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ کیا پتہ چلا، اللہ کا کفر کیا جائے یا رب ہونے کی، اس کی ربوبیت کی تکذیب کی جائے، اسی کا کھا کے اسی کو غرایا جائے، یہ مطلب ہے۔ پہلی صورت میں انہوں نے رب کو ہی نہیں مانا، اس کی آیتوں کو ماننا نہیں کہ یہ رب کی آیتیں ہیں، اور دوسری میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے رب کی نعمت مانا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن ان کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کا نتیجہ مختلف نکلا، وہاں پکڑ تھی گناہوں کے ساتھ، یہاں پکڑ گناہوں کے ساتھ، یہاں خاص طور پہ کہہ دیا ڈبو دیا فرعون والوں کو۔ پچھلی آیت میں دیکھے تو ڈبونے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کسی بندے کی صرف تکذیب ہی آیتوں کی، یعنی کسی بندے کا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہی اس کے ڈوب جانے کے لیے کافی ہے، کفر نہ بھی کوئی کرے، درجے ہے نا، کفر آخری درجہ ہے، تکذیب اس سے نیچے کا، یعنی صرف ڈینائی کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے، اور ایسے لوگ جب قدر نہیں پہچانتے اللہ کے نبیوں کی، اللہ کی باتوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، اور گناہوں کے ساتھ بھی پکڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی پکڑتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ ان دونوں تینوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھ لیں تو چند باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں بدلتا جو اس نے دوسروں کے لیے رکھا۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے لوگ تھے ان کو یہ باتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ قریش جو تھے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی عظمت کرتے تھے، رکھتے تھے، صلہ رحمی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو خوب دیا، سورہ قریش تو پوری کی پوری اللہ کی نعمتوں کو ثابت کرتی ہے کہ ایلاف ہی قریش، ایلاف ہم رحلت الشتاء والصیف، اللہ نے قریش میں کچھ خوبیاں دیکھیں جو بہت اعلیٰ انسانی اقدار ہوتی تھیں، گو کہ ان میں برائیاں بھی تھیں لیکن ایسی خوبیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہاں بھیج دیا کہ تم اچھے لوگ لگتے ہو، لے لو میرا نبی، تم لے لو، ساری دنیا ترس رہی ہے ان ہدایت لانے والے کو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحرا کے اندر اپنا نبی دے دیا۔ اب آگے، اب ہونا کیا چاہیے تھا، قدر کرتے اس کے دین کی، اس کی بات کی، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چینج کرتے، جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک طرف تو اتنے مہمان نواز بنتے تھے اور دوسری طرف اسی نبی کے ماننے والوں کو انہوں نے شاب ابی طالب میں بند کر دیا۔ آپ مکی دور کے بالکل آغاز سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک مسلمانوں کا اکنامیکل، سوشل اور خاندانی بائیکاٹ کر دیا تھا قریش نے، گھاٹی میں بند ہو گئے تھے۔ شاب ابی طالب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، درختوں کے پتے کھانے پڑے صحابہ کو، بچے بھوک بھوک سے بلکتے تھے باہر سے، جب لوگ گزرتے تو اس گھاٹی یا اس قلعہ کہہ لیں اپنی زبان میں، اس کے اندر سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی، ان کو ترس نہیں آیا۔ بدلی نعمت، حالت بدل گئی، یغیر ما بانفسہم، تم بڑے مہمان نواز بنتے تھے کل تک، آج تم ان کو اور کھانے کو نہیں دے رہے۔ کل تک خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے مجاور بنے ہوئے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور جب اللہ کے نبی نے جا کے وہاں تھوڑی سی تبلیغ شروع کی تو انہی راستوں پہ بیٹھ گئے کہ بالکل نہ جانا۔ صلہ رحمی کرنے والے، اتنا خاندانوں کا نام لینے والے تھے، آج اللہ کے نبی کی جان لینے پہ آگے۔ کیسے اللہ ان کو نبی دے؟ یہ اللہ کا فیصلہ جو پیچھے آیتوں میں دیکھ چکے، مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی کا جانا، یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں جب حالات تنگ ہوئے تو پھر اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، نہیں، یہ 13 سال کا موقع تھا۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، نہیں ہوا، حتی یغیرو، چلو بھاگو، چلو نکل جاؤ، اللہ کے نبی آپ جائیے، سب چنے ہوئے موتی ہیرے لے جائیں ساتھ، اور گندگی ٹریش چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے اوپر عذاب آنے والے ہیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کے رویے گندے ہوئے، جب صلہ رحمی کی بجائے انہوں نے مسلمان ہونے والے بھائیوں، بھتیجوں، بیویوں، بیٹوں پہ ظلم کیا، ایک لمبی داستان ہے ظلم اور بربریت کی، ٹارچر کی ایک پوری کہانی ہے۔ انشاءاللہ سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ اس کا اچھی طرح انداز ہوگا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات کیے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو عذاب میں بدل دیا۔ ایک ہی نعمت چیز نعمت ہوتی ہے، وہ یہ عذاب بنتی ہے۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے نا تو طاقت ملتی ہے، اور وہی کھانا پیٹ کے مریض کو کھلا دیں تو زہر بن کے لگتا ہے اور اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حسب نسب کو دیکھیں نا، تو کلاب بن مرہ، یہ اللہ کے نبی کے نسب میں تیسرے دادا کے دادا تھے، یعنی اوپر ان کا نسب جاتا ہے، شروع سے دین ابراہیمی اور دین اسماعیلی کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، نسل در نسل قیادت اور سرداری ان کے ہاتھ میں رہی، اور قصی بن کلاب کے زمانے میں پھر بت پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں سے اس سے پہلے کعب بن لوئی ان کے دینی قائد تھے۔ پڑھا کریں ان کی کہانیاں، بہت کچھ دیکھے گا۔ جمعے کے روز جن کو ان کی زبان میں عروبہ کہتے تھے، عین سے یوم العروبہ کہتے تھے، اس شخص نے سب سے پہلے جمعے کے دن کے خطبے کا رواج ڈالا تھا۔ یہ سب اللہ کے نبی کے فور فادرز میں ہوتا تھا، لیکن نسلیں بگڑ گئیں۔ جیسے اللہ نہ کرے آج سے کوئی 2-4 نسلوں کے بعد شاید ہی ہماری نسلوں میں کوئی جمعے کی نماز کے لیے بھی نکلے اور اہتمام کرے، اور آج ہی دیکھ لیجئے کہ جو جاتے ہیں وہ بھی آخری صرف فرضی پڑھ کے آتے ہیں، کس کو پتہ ہے کہ خطبے سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، تو اللہ قوموں کے حالات ایک دم نہیں بدلتا۔ اگر کل ایک دم نہیں بدلے تو آج کیا ہمیں احساس ہو رہا ہے کیسے حالات بدل رہے ہیں؟ کیسے بہو بیٹیوں کے پہن پہناوے بدل گئے؟ کیسے شادیوں میں ہوئے؟ کیا کبھی کسی کے کان پہ جوں رینگتی؟ پیچھے ہم پڑھ چکے رہے نا، بترن دکھاوا، ریا ناس، کیا آج نہیں دکھتا لوگوں کو؟ آج نہیں دکھتا کہ فجر پہ اٹھنے والے پورے گھرانے، آج وہاں صرف بزرگ صاحب ہی اٹھ رہے ہیں اور گھر کی خاتون خانہ ہی اٹھتی ہیں؟ یہ جوان بچے کیوں سوئے پڑے رہتے ہیں بستروں پہ؟ کیوں باپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اٹھے اور ان کو کہ چلو نماز کے لیے؟ خوف یہ ہے کہ اگر ان کو اٹھا دیا تو یہ پولیس کو نہ کال کر دیں کہ یہ ماں باپ ہمیں ڈسٹرب کرنے لگے۔ یہ نسلیں بدلتی ہیں، آہستہ آہستہ بدلتی ہیں، اور کسی کے کان پہ جب کان پہ جوں نہیں رینگتی نا، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی نعمت غیر مستحقین کو نہیں ملتی۔ چلیں سب کو چھوڑ کے اس کلاس روم میں آ جائیں، میں اور آپ اس قرآن کے آگے بیٹھے ہوئے، یہ نعمت مل رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اللہ نے آپ کو کیوں چنا؟ آپ میں کچھ تھا، آپ کے اندر ایک خیر بھری پڑی ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ مائنز، معدنیات پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے نا، اس وقت آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آپ میں سے کون سونے کی کان ہے انشاءاللہ، اور کون چاندی کی کان ہے، کون ہیرے، کون ڈائمنڈز، اور کون پلیٹینیم لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ حتی یغیرو علی کیفیت نہ دے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ ڈسکور کر رہا ہے آپ کو، ڈسکوری آف اسلام، ڈسکور یور سیلف، یہ آج کے ویسٹ کے معروف جملے ہیں، خود کو ڈسکور کرو، اپنی پرسنالٹی کو ڈھونڈو۔ ہمارے اندر 10 اچھی باتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بری عادت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہی اس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ برائی ہمارے اندر گئی۔ وہ سستی ہو سکتی ہے، وہ ہماری نیند ہو سکتی ہے، وہ ہمارا کھانا پینا ہو سکتا ہے، وہ ہماری شاپنگ ہو سکتی ہے، وہ ہماری ایکسیسو ٹاکنگ ہو سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ یوں نکلے گی نا، تو اندر سے چمکتے ہوئے سونے چاندی کے انسان نکلیں گے، ابو بکر کی طرح، عمر فاروق کی طرح، عثمان، علی، رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی طرح چمکنے والے لوگ آپ لوگوں میں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں خیر تھی تو آپ کو قرآن ملا، آپ میں خیر نہ ہوتی اللہ نے کبھی آپ کو نہیں چننا تھا۔ کتنے چاہتے آنا، ابھی نہیں آتے یا کیوں نہیں آتے یا کہیں اور جائیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے۔ مت سوچا کریں کہ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے یہی جو آپ لوگ ہیں انہی میں خیر ہے، نہیں، جہاں لوگ اس شہر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو خیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو دین کے کام اخلاص سے کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ان میں خیر تھی۔ لیکن خیر چھنتی کس سے؟ جو ڈیزرو نہیں کرتا۔ وجہ کوئی بن جائے گی، وہ باپ بن جائے گا، ماں بن جائے گی، وہ نہیں آنے دیتا، وہ جاب بن جائے گی، وہ کوئی اسکول بن جائے گا، وہ کوئی بچہ بن جائے گا، کوئی جاب بنے گی، یہ وجوہات میں مت کھویا کریں، رویا کریں۔ جب ایک صحابی تھے، ایک بلکہ بزرگ تھے کوئی، تو ان سے کوئی نیکی، کوئی قرآن کی آیت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو روتے تھے، اور پھر قرآن کی ایک آیت جہاں آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حوالہ دے دوں گی، روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا قرآن کم عقلوں کو سمجھ نہیں آتا، تو میں وہ ہو گیا ہوں کہ مجھے اب اللہ کی آیتیں سمجھ نہیں آ رہی، میں یہاں سے مطلب اس آیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو انسان اپنے حال پہ غور کرے، کیا کوئی چاہتا ہے کہ شاہی کے بعد فقیری آئے، امیری کے بعد غریبی آئے، آج خوبصورت ہیں تو کل خدا نخواستہ چہرے پہ چیچک نکل آئے، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ عزت کے بعد ذلت کوئی چاہتا ہے؟ تو کیا علم کے بعد کوئی جہالت چاہ سکتا ہے؟ وہی چاہے گا جس کی مت مری گئی ہے، جس کو مرنا یاد نہیں ہے، جس کو پتہ ہے میں نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی مجھے ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکے گا۔ میں نے کسی کا دینا ہے، میں نے لینا ہے، میں نے کھانا پکایا ہے، میں نے روٹی دی کہ نہیں دی، میں نے کسی کو پیار کیا نہیں کیا، مجھے فرشتہ لے جائے گا۔ جس کو اس حد کا یقین ہوتا ہے نا، پھر ایسا شخص اللہ کے حکم پہ جم جاتا ہے، اور اگر نہیں تو اب ذرا اگلی آیتوں میں دیکھیے کہ پھر اس کے اپوزٹ سوچ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس برے ٹائٹل سے لیتے ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے کفر کیا، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی بات سمجھ جاتا ہے نا، اور اللہ کی مرضی کا بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اور کام کا بنا دیتے ہیں، اور جو نہیں بناتا نا اپنے آپ کو ایسا، تو پھر اللہ کی ذات ان کو جانوروں سے بھی نیچے رکھتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا، لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر انسان نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب مقصد حیات کو نہ سمجھے، جب پیدائش کو نہ سمجھے کہ پیدا کیوں کیا گیا، جب کھانا پینا گھر بچے انہی میں لگ جائے۔ دیکھیے کسی عام خاتون سے پوچھیں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گی بچے پالنا اور ان کو بڑھانا اور ان کو کھلانا پلانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک عورت کی زندگی کا شارٹ ٹرم مقصد ہے، لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے، کیونکہ جن کے بچے نہیں ہیں پھر ان کا تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ مقصد ساری امت، ساری انسانیت کا ایک ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی کو شادی کر دی تو وہ گھر کو سنبھال رہی ہے، کسی ابھی کوئی ان میرڈ ہے تو وہ ابھی ماں باپ کے گھر میں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہوتے ہیں نا، یہ مقصد نہیں ہوتے۔ تو مت سوچے کوئی کہ بچے کو پیدا کرنا، اس کو روٹی کھلانا، دودھ پلانا، اس کو اچھے کپڑے پہنانا اور ایون اس کی اچھی تربیت کر دینا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد کے راستے ہیں، ٹولز ہیں، ویپنز ہیں مقصد تک پہنچنے کے۔ یہ سب تو کر دیا، بچے کو پالا کھلایا، اس کی اچھی تربیت کی، پرورش کی، کیوں کی؟ کہ چلو بیٹا آؤ، اس مقصد کو پاتے ہیں جس کے لیے میں دنیا میں آئی تھی، اب میں جانے والی ہوں، میں دن بدن کمزور ہو رہی ہوں، آؤ میری جگہ تم پکڑو اور آؤ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ۔ مقصد پہ نظر رکھیں۔ بعض دفعہ لوگ صرف اس لیے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ڈی ٹریک سمجھتے ہیں، جس طرح ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہاں بیٹھے سننے، قرآن سننے کے بجائے کچھ اور کرنے لگ جائیں، یہ ڈی ٹریک ہونا ہے۔ سوچ آئے ہیں لیکن سوچ کچھ اور ہو، یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں کہ ارے یاد آیا میں نے تو آج سبزی نہیں خریدی، ہوتی رہے گی تفسیر، کوئی بات نہیں میں جا کے جلدی سے سبزی لے آؤں۔ کوئی یہ سوچ لے اچھا بھی بریک ہونی ہے، رش بڑا ہوتا ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ کے میں جا کے پہلے چائے کا کپ بنا کے بیٹھ جاؤں تاکہ جلدی سے پی لوں، یہ ہوتا ہے ڈی ٹریک ہونا۔ بس اب ہم گھر سے بڑی محنت کر کے آتے ہیں، کتنوں کو ناراض کر کے روتا دھوتا چھوڑ کے آئیں گے، یہاں آتے ہی ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی پروری، یہ شوہر کی خوشی، یہ گھر داری، یہ جاب، یہ گھر، یہ سب کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کے حصول میں مددگار چیزیں ہیں۔ ہمارے گھر والے ہمارے اس مقصد میں حصول میں مددگار ہوں. جہاں وہ راستے کی رکاوٹ بن گئے سمجھ جائیے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شرط دباب ہے, اور دباب کا لفظ ہم پیچھے دیکھ چکے, دابتن کی جمع. دبیب کہتے ہیں نرم چال کو, جیسے سوف سوف چلنے ہوتے ہیں, جیسے بلی پنجے اس کے کتنے نرم ہوتے ہیں, جیسے کیمل اونٹ ہے اس کے سوف سوف پاؤں ہوتے ہیں, سانپ جیسے رینگتا ہے. تو رینگنے والے چلنے والے اس میں سارے انسان اور سارے جانور آ جاتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں. لیکن محاورے میں یہ لفظ عربی میں جب بولتے ہیں تو خاص طور پہ چوپایوں کے لیے آتا ہے, کیٹلز کے طور پر جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب لوگ بے شعوری کی زندگی بسر کرتے ہیں نا تو وہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ یہ نہیں کہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر. کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, جب انسان جانوروں کی سطح پہ جینے لگتا ہے نا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیسے؟ جانور پھر بھی رب اللہ کا حق پہچانتے ہیں. مثلا اگر بکری کی شریعت میں گوشت حرام ہے تو بکری کبھی گوشت کو منہ نہیں لگائے گی, بھوکی مر جائے گی, گوشت نہیں کھائے گی. لیکن انسان جب کھانے پینے پہ آتے ہیں نا تو وہ حلال اور حرام کی پرواہ کر گئی, تو وہ گویا کہ اس بکری سے بھی حقیر ہو گئے. تو جانوروں سے بھی انسان نیچے گر جاتا ہے جب مقصد حیات کو نہیں پاتا, پھر اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتا, اپنی قابلیت کو نہیں پہچانتا. سونے جاگنے کھانے پینے کو زندگی کا اگر مقصد بنا لے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کے نبی کے دور میں جو ان کے سامنے تھے ان کی طرف اشارہ تھا, اور واقعی وہ ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں کی سطح پہ جینے والا نہ بنا دے, اور اشارہ بھی کر دیا اس میں کہ ان لوگوں کو عذاب سے مستثنی کیا جاتا ہے جو اگرچہ اس وقت کفار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جد و جہد میں مشغول ہے, لیکن کسی وقت بھی یہ توبہ کر لیں گے. سارے نہیں تو لیکن کچھ نہ کچھ توبہ کریں گے. اور حقیقت میں پھر ایسا ہوا اللہ کے نبی کے دور میں بھی. یہاں تک بات کی گئی, تلاوت سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اب اگلی آیتیں جو ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو انشاءاللہ میں اکٹھا آپ کے سامنے ڈسکس کر کے پھر آپ کو اس کی تفسیر کرواؤں گی.
اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب